لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کے پاس ہے کنجیاں آسمان اور زمین کی. یعنی کنجی سے کیا کہ مطلب یہ نہیں کہ کوئی چابیاں گھر پہ رکھی ہیں, مطلب یہ کہ دیکھیں جب کہہ دیا جاتا نا چابی, تو مطلب یہ کہ اس کی کل ملکیت ہے. ہم جیسے ہم سوچتے ہیں کسی جگہ کا تالا ہے, اگر اس کی جس کے پاس چابی ہوگی وہی اس کے اس خزانے کا مالک ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی, یعنی جتنی آسمان میں چیزیں ہیں جتنی زمین میں سب کی چابیاں اس کے پاس. تو اس کا مطلب ہے کہ اس مانگا جائے تو پھر اس سے مانگا جائے نا. اس کا مطلب اگر عزت چاہیے تو اس کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں, اس کی چابیاں اس کے پاس ہیں. میں آپ کو بتایا نا کہ یہ بھی خزانے بھی مانا کر سکتے ہیں اس کا, یا چابیاں ایک ہی بات ہے. صحت چاہیے اس کا خزانہ بھی اس کے پاس, رزق چاہیے اس کا خزانہ بھی اس کے پاس. آپ کو کیا چاہیے, ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے. دیکھیں منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات نہیں سمجھ آتی, وللہ العزت ولرسولی وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اور دوسری جگہ سورہ منافقون میں وللہ خزائن السماوات والارض, وہاں پہ خزانے کی بات آئی ہے. اللہ کے پاس ہے خزانے آسمان کے اور زمین کے. ولکن المنافقین لا یفقهون, لیکن منافقوں کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات. اچھا اللہ کے پاس ہے سب کچھ, اچھا جب انسان یہ سوچ لیتا نا اسے ایک اللہ کے پاس ہے, تو پھر منانا کس کو ہے, تعلق کس سے بنانا ہے, قربت کس سے چاہیے, جس سے آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ضرور آپ تعلقات بناتے ہیں. ایک بھی کال کو ضرورت پڑ جائے, جہاں پہ نہیں بھی ضرورت ہو نا, صرف اس لیے جب کسی کو دیکھ لیتے ہیں کوئی بہت بڑے عہدے پہ, اس سے لوگ کیوں اس کے آگے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا وجہ ہوتی, کہتے ہیں کل کو ضرورت پڑے گی. وہ اللہ کے پاس تو سارے خزانے ہیں, اس کے ساتھ تمہیں ہر وقت اس کی ضرورت ہے, تم کبھی اسے بے نیاز نہیں, اس سے تعلق بنانے کی ہرس نہیں, چاہت نہیں, اس کو ضرورت نہیں سمجھتے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کا چاہے رزق خوش ادا کر دے, جس کا چاہے تنگ کر دے. نہ وہ بکل شیء علیم, اس کو ہر چیز کا علم ہے, کس کا خوش ادا کرنا کس کا تنگ کرنا اس کو علم ہے. ہم سوچتے ہیں نا یہ کہ نہیں جی اس کو یہ چیز نہیں ملنے چاہیے, اس کو کیوں مل گئی. اور رزق کے اندر صرف کھانا پینا نہیں ہے, رزق ان تمام چیزوں پہ مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو نعمتیں ملتی ہیں, جس سے زندگی قائم رہتی ہے, وہ سب چیز رزق ہے. چاہے وہ آکسیجن ہے, چاہے وہ پانی ہے. اب اس کو اس رزق شاید سمجھا ہی نہ ہو, ہم تو پیسوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ مفت مل رہی ہے نا, اس لیے. تو چاہے وہ پانی ہے, چاہے وہ کھانا ہے, چاہے وہ آکسیجن ہے, چاہے وہ گھر والے ہیں, چاہے وہ صحت ہے, چاہے وہ جو بھی چیزیں, سب رزق ہیں اللہ تعالیٰ. جس کا چاہے کشادہ کر لے, جس کا چاہے نہ پتہ لگا. ہم کہتے ہیں اس کو کیوں یہ چیز ملے, اس کے پاس صحت کیوں, فلاں کیوں بیمار ہو گیا, اس کے پاس پیسے زیادہ کیوں, فلاں کے پاس کم کیوں. میرا کیا قصور تھا, مجھے یہ چیز نہیں ملی. اولاد بھی رزق ہے, شوہر بھی رزق ہے, رشتے دار بھی رزق ہے, یہ سب رزق ہے, عزت بھی رزق ہے. تو یہ سارا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, کسی کو دیا نہیں کہ تم بانٹتے پھرو. وہ پھیلاتا ہے جس کا رزق وہ چاہتا ہے. پھر ہم رزق لینے کے لیے انہی چیزوں کے لیے ہم جاتے ہیں نا, کبھی اس بابے کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کسی درگاہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, کبھی کہیں دھاگے باندھ رہے ہیں, کبھی کہیں دیگے چڑھا رہے ہیں. یہاں سے ہماری منتیں مرادیں پوری ہوں گی. جب وہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے, قرآن کی طرف آئیں گے پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا. ان کو خوش کرنے میں زیادہ اپنی جان مار رہے ہیں کہ کسی طرح یہ خوش ہو جائے تو ہمیں یہاں سے اولاد مل جائے گی, یہ خوش ہو جائے تو ہماری بچے کی جاب لگ جائے گی, یہ خوش ہو جائے تو بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق تو دینے والا اللہ, اور میں نے آپ کو بتا دیا رزق میں تو ہر چیز ہی آتی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک. شرع جس کو ہم کہتے ہیں شریعت بھی اسی سے کہتے ہیں. اچھا ایک پہلے چلے بعد میں آپ کو پھر بتا دوں رزق سے متعلق بات بتانے کی, لیکن اینڈ میں انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے. شرع کا معنی واضح راستہ متعین کرنا, طریقہ بتا دینا. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا راستہ دین میں سے, جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو بھی دی، نوح علیہ السلام کو بھی، اور جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کی، وہی آپ کی طرف بھی کی. یعنی یہاں پہ کیا بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا دین نہیں لے کر آئے، یہ وہی دین ہے، جو یہ وہی راستہ ہے، یہ وہی طریقہ ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، جو پہلے اولو العزم پیغمبروں میں پہلے تھے، رسولوں میں پہلے تھے، اور جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، یعنی جو تو اولو العزم پیغمبر انصاروں کا ذکر کر دیا، کیونکہ ان سے آگے بڑی بڑی امتیں وجود میں آئیں، عیسائی، یہودی، بڑی امتیں ہیں جو ان کے آگے، پھر ان سے آگے چلی. تو یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں سب ایک دین لے کر آئے. یا اس سے پتا چلا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سب نے ایک ہی پیغام دیا، اور وہ توحید کا پیغام ہے. ہاں جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، اس کے اندر اختلاف ہوئے، کسی کی نماز دو ہیں، ہماری پانچ ہیں، کسی کا روزہ بغیر افطاری کے آگے تک چلتا جاتا ہے، ہمارا بغیر سحری کے، ہمارا سحری ہماری ہے. یعنی اس چیز، ان احکامات کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق آتا رہا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیسک پیغام میں کچھ مختلف ہو، سب ایک اسلام کا ہی پیغام لے کر آئے. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا وصیت کی، کیا ان کی طرف وحی کی، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو. دین میں نے آپ کو بتایا نا، جزا و سزا کو بھی کہتے ہیں، مذہب کو بھی کہتے ہیں، اطاعت کو بھی کہتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. سب انبیاء کا دین اسلام تھا، تو تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہی وصیت کی تھی، تلقین کی تھی کہ توحید کا پیغام لے کر جاؤ. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو بھی یہ وصیت کی کہ آپ اس مسلمان رہنا، اسلام پہ رہنا. وہ صابیہ ابراہیم بنی و یعقوب، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ بھی کہا، اور انہوں نے بھی. اب نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میں تمہیں دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں، دو سے منع کرتا ہوں. کیا؟ ایک پہلی بات کیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا. اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بھی ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک کڑے کی شکل میں آ جائیں، تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا. لا الہ الا اللہ کتنی بڑی بات ہے. اور دوسری وصیت کیا کی کہ سبحان اللہ و بحمدی کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. اور دو چیزوں سے منع کیا، شرک اور تکبر سے. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام پیغمبروں نے اپنے لیے ہی نہیں، صرف اپنی اولادوں کے لیے بھی اس چیز کی حرص کی کہ وہ توحید کے اوپر ہی رہیں. دین کو قائم کرنا یہی ہے، اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت. اقیم الدین میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ توحید کا پیغام، توحید پہ قائم رہنا، اور دین پہ عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، جو اس نے حکم دیا اس کے مطابق چلنا، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جانا، اس میں نہ اختلاف کرنے بیٹھ جانا، اس میں الگ الگ نہ ہو جانا، یعنی شرک نہ کرنا لگ جانا. توحید میں اگر انسان کچھ اوپر نیچے کر دے گا تو پھر فرقے ہی بنیں گے نا. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا اپنا خدا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، کسی نے کچھ کرنے، تو تفرقے بن گئے نا. اگر سب یہ خدا کو ماننے شروع ہو جائیں تو یہ تو ختم ہی ہو جائے تفرقہ. تو یہ تو بڑا ہے. اب جو ہم جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں نا فرقے فرقے بنے ہوئے آج، وہ تو چھوٹی چیزوں کے اندر ہے نا. کسی نے کچھ کہہ دی، کسی نے سب، اگر سب کا ایمان تو اللہ پہ، سب ہیں تو مسلمان ہی، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن انسان جہاں پہ عقل سمجھ رکھتا ہے وہاں پہ ظاہر ہے اس طرح کا اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے. کسی نے کسی طرح سے سمجھا، کسی نے کسی طرح سے کسی چیز کو سمجھا، بیس سیم ہی ہے، حدیث سیم ہوتی ہے، اسے آگے کسی نے کوئی مسئلہ نکالا کسی نے کوئی نکالا، لیکن اصل دین کو نہیں چھوڑنا، جو اصل توحید کا پیغام ہے اس کو نہیں چھوڑنا، اس میں کچھ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے. قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں کے لیے بہت یہ مشکل بات ہے جس کی طرف آپ ان کو، بہت بھاری ہے ان کے اوپر جو اس کی طرف آپ بلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف بلاتے تھے؟ توحید کی طرف نا. لیکن مشرکوں کے لیے یہ بات ماننی بہت مشکل ہے. اور آج بھی جو لوگ توحید کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں اور کسی ٹاپک پہ بھی بولو، توحید پہ نہ بولو. کیونکہ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ بھی نہیں آپ ایسے جا کے وہاں پہ نہ مانگا کریں، ایک اللہ سے مانگے، تو وہ تو پھر نہیں بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے، آپ تو وہابی ہیں، آپ جائیں کہیں اور جائیں، آپ یہاں پہ نہیں آپ نے بات کرنی. تو یہ تو توحید آپ کی سیدھی ہونی چاہیے. مشرکوں پہ یہ بھاری گزرتا تھا، توحید کا پیغام نہ دو. باقی آپ کہتے رہیں بے شک کہ اچھے انسان بن کے رہو، لوگوں کی مدد کیا کرو، سچ بولا کرو، یہ جتنے مرضی بھاشن دیں لیکن توحید کے اوپر نہ بات کریں. ایسے لوگوں کو یہ بہت بھاری لگتی ہے. اللہ اکبر. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، پسند کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اجتبا میں ساری چیزیں آ گئی، اختیار کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا نبوت کے لیے. یہ لوگوں کو یہ بھی بہت اعتراض تھا کہ ان کو کیوں نبوت ملی ہے، کسی اور بڑے سردار کو کیوں نہیں مل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی، اور دلوں میں سب سے بہترین دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور پیغمبری کا شرف دیا. اور پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے وزیر بنایا. تو یہ جو ہم بڑی خواہش کرتے ہیں نا، ہم اس زمانے میں ہوتے، ہم ایسے ہوتے، اس کا مطلب ہمارے دل اس قابل نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی خود چنا ہے، وہ خود ایسے ہی نہیں بن گئے ان کے صحابی، اللہ تعالیٰ کا چناؤ تھا اپنے نبی کے لیے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں بھی بنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا چناؤ تھا. تو اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کھینچ بھی لیتا ہے جس کو اپنی طرف چاہتا ہے، کھینچ لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيب، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے. تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو انسان خود رجوع کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. چنتا بھی ایسے ہی نہیں ہے، دلوں کو دیکھتا ہے. اس کا مطلب دل جتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، دلوں کے اندر جتنی بندوں کی خیر خواہی ہوتی ہے، جتنے دل نرم ہوتے ہیں، جتنے دل اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو چن لیتا ہے. اور بعض لوگ وہ خود اللہ کی طرف جستجو کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. یہ دو طریقے ہیں نا اللہ کی طرف آنے کے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود چن لیا. ایک انسان اتنی طلب رکھتا ہے، اتنی جستجو رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے. یہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. یہ پہلے بہت دفعہ یہی آ چکا ہے، یہی بات کہ لوگوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ علم آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، علم آنے کے بعد لوگ اختلاف کرتے ہیں. یہ سب سے ورس ہوتا ہے کہ علم ہے بھی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ پتہ ہی نہیں ہے تو اختلاف کیا تو چلو اس کو کوئی بتا دے گا تو سمجھ جائے گا، لیکن جب علم کے بعد اختلاف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو خود ہی پہلے پتا ہے، ہمیں تو سب کچھ پتا ہے، اب ہمیں کیا بتائیں گے. وہ اختلاف جو ہوتا ہے تو پھر وہ ضد کی وجہ سے ہوتا ہے. اصل میں ایسا نہیں ہوتا ان کو پتا نہیں، وہ ضد ہوتی ہے، پھر مان کے ہی نہیں دیتے، اڑے رہتے ہیں اختلاف پہ. اچھا دوسری کیا وجہ ہوتی ہے؟ جاہ کی طلب، کہ اب میں ہی اپنی دکان چمکانی ہے تو ظاہر ہے میں یہی کہوں گا نا کہ بھئی یہ میرا طریقہ صحیح ہے، وہ سارے غلط ہیں، تاکہ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے. اگر یہ کہہ دیا کہ سارے ہی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں تو پھر تو لوگ اس کے پاس چلے جائیں گے. تو اپنی الگ ایک مسجد کھڑی کر لینا، اپنے الگ ایک دکانداری ہے یہ بھی، ایک یعنی اس کو کہیں گے ایک کاروبار ہی بنا لیا ہوا ہے. اس طرح سے ہم اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ تفرقہ کب آیا؟ جب علم آ چکا تھا. اس کے بعد لوگوں نے ضد کی وجہ سے, بغیم بینہم, ضد کی وجہ سے لوگوں نے تفرقہ ڈالا جب علم آ چکا تھا. تو علم آنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو, انسان کو ہدایت مل جائے, لیکن یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اسی سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں. جب علم آنے کے بعد بھی انسان کے اندر سے تکبر نہ جائے, مجھے بہت پتہ ہے, اگر ضدی نہ جائے, میں صحیح کہہ رہی ہوں, تو پھر وہ تفرقے ہی پڑیں گے. پھر علم آنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان جھک جائے, انسان اپنی مرضی اور اپنی بات کو چھوڑ دے اور اللہ کی بات کو مان لے, تبھی علم نافع ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ, اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات طے نہ کر لی ہوتی کہ ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دینی تھی تو ان کے درمیان فیصلے کر دیتا. سب یہ جس چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں, کوئی کتنے فرقے بنا ہوا ہے, کوئی کتنے اختلافات ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے سارے فیصلے کر دینے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا ہوا ہے. وہ فیصلوں کا دن آئے گا, سب کو پتہ چل جائے گا کون حق پہ تھا کون باطل. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, دیکھیں یہاں پہ شک بھی آیا اور مرید بھی آیا. تو جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے, اس سے دو مراد ہیں, یا تو یہ اہل کتاب یہود و نصارہ, یہ شک میں پڑ گئے تھے نا, ان کا شک کیا تھا, ان کے کتابیں چونکہ چینج ہو گئیں تو ان کو یہ شک تھا, پتہ نہیں یہ کون سی بات اللہ کی طرف سے اور کون سی بات ہمارے علماء نے ڈالی دی, کون سے علماء کے قول ہیں, بزرگوں کے قول ہیں, سب مکس ہو گیا, تو وہی شک میں پڑے رہ گئے. تو یہ وارث بنے پچھلی امتوں کے نا, پوری سل کتاب کا مطلب ہے پچھلی امتوں کے یہ وارث بنے, تو یہ شک میں ان کے بعد ہو گئے. اور اگر مشرکین مکہ لیے جائیں تو یہ پچھلی امتوں کے بعد اب ان کو, ان کے پاس کتاب آئی ہے اور یہ شک میں پڑے ہوئے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے بھی ہے یا نہیں, پتہ نہیں یہ سچے رسول ہیں کہ نہیں. تو پہلے ہمیں کہہ دیا گیا نا تفرقہ نہ ڈالو, تو یہاں پہ بتا دیا گیا ہمیں اس آیت میں تفرقے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ایکسپلین نہیں کیا گیا, ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو علم ان کے پاس آیا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے صحیح بات ان کو بتائی ہی نہیں, یہ نہیں, علم آ گیا پھر تفرقہ. اور یہود کے اندر بھی یہی ہوا تھا, علم کے بعد تفرقہ پیدا ہوا, بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے نا, خود اپنے آپ کو بس اوپر کر لینا, بغی یہی ہوتی ہے نا, اپنے آپ کو اوپر کرنے کی چاہت, سرکشی, ہماری بس بڑائیاں ہو جائیں. اور آج مسلمانوں میں تفرقے کی وجہ بھی یہی ہے, ہمارے امام, ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے شخصیت پرستی بھی ہے نا, اس وجہ سے بھی ہمارے مولانا نے یہ کہہ دیا, ہمارے حسنی نے یہ کہہ دیا. اب یہ جو اگلی آیت ہے, یہ ایک آیت کے اندر 10 مختلف احکامات ہیں, الگ الگ حکم ہے, جیسے آیت الکرسی ہے نا, اس میں آپ نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے پورشنز ہیں, الگ الگ ہر پورشن ہے ڈسکرائب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو, اس طرح یہ الگ الگ حکم ہے. فَلِذَلِكَ فَدْعُوا, بس اس لیے آپ دعوت دو, یعنی آپ تفرقوں کو چھوڑ کے دعوت دیں لوگوں کو, اور کس چیز کی دعوت, وہی جو دین نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور دوسرے پیغمبروں کے پاس. تو سب سے پہلے کہا گیا فَلِذَلِكَ, یہ یعنی یہ جو بات گزر چکی ہے کہ ایک ہی وحی آئی, ایک ہی پیغام آیا, اس کی طرف آپ دعوت دیں, آپ کو یہ حکم دیا گیا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, وَاسْتَقِمْ, اور قائم رہو جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا, یعنی اس دین کے اوپر آپ نے قائم رہنا, چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, جس کی طرف آپ کی طرف وحی کی گئی ہے, اس دین کو آپ نے پکڑے رکھنا ہے, توحید پہ جمے رہنا ہے, کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, یا کوئی جتنی بھی مخالفت ہو आपने जम जाना है। इस्तकामत बहुत जरूरी है, इस्तकामत के ऊपर ही अल्लाह ताला की तरफ से वादा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान पाक में, इन्नल लजीना قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, बेशक वो लोग जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है फिर उसके ऊपर जम जाते हैं, उनके ऊपर फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते उनको क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफु वला तहसनु वबशरु बिलजन्नति अल्लती कुंतुम तुआदून, तुम डरो ना गम ना करो, सुनो खुशखबरी उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता है। बाद कहते हैं दुनिया में भी फरिश्ते आते हैं और इस तरह ईमान वालों को तसल्लियां देते हैं जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह फिर इस पे जम जाते हैं। बाद कहते हैं आखिरत में यानी जो ही मौत होगी तो ये खुशखबरियां लेके फरिश्ते उनके पास आ जाएंगे, सुभान अल्लाह। लेकिन ये तब है जब इंसान जम जाए, ये नहीं कि एक दिन कुछ दूसरे दिन कुछ रंग बदलता रहे, नहीं, इस्तकामत कि किसी चीज में भी इस्तकामत के साथ आप नहीं चलेंगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब बच्चा पढ़ाई करता है जब तक वो उसका इम्तिहान नहीं हो जाता, अगर वो पढ़ाई छोड़ देगा बीच में तो उसका कोई फायदा नहीं है, जो पिछली थी वो भी गई। आप खाना पका रही हैं, आपने आधा पकाया आधा छोड़ दिया, इस तकामत से आप नहीं रही, मुकम्मल नहीं उसको किया, तो वो खाना किसी के काम का नहीं रहेगा। इस तकामत, और कब तक इस तकामत रखनी है, जब तक मौत नहीं आ जाती। आप सल्लम ने फरमाया ना, कहो आमंतु बिल्लाही सुमस्तकिम, कहो मैं ईमान लाया अल्लाह पर, फिर कायम रहो उस पे, फिर उसके ऊपर जमे रहो। तो जमना जरूरी है। और चाहे अब आप देखिए ये कोर्स कर रहे हैं, अब आप एक दिन एक कोर्स में जाएं, दूसरे दिन आप उठ के किसी और कोर्स को शुरू करते हैं, फिर तीसरे दिन किसी और कोर्स को, क्या फायदा होगा। ये समझना चाहिए कि हर चीज में इस्तकामत इंसान को फायदा देती है। तो आप खुद भी इस दीन पे कायम रहें, इसकी ही आपने दावत देनी है। वला तत्तबे अहवाहुम, ये तीसरा हुक्म है, आपने इन मुशरिकों की ख्वाहिशात के ऊपर नहीं चलना। जैसे ये चाहते हैं अच्छा आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, अच्छा आप थोड़ा सा हमारा ले लें, कुछ हम आपका सुन लेते हैं, नहीं। वकुल आमंतु बिमा انزل الله من كتاب, और कह दीजिए, यानी आप ऐलान भी कर दें, आप जो तौहीद है ना इसका इजहार और इसको बयान कर देना, इसका भी हुक्म दिया गया कि आप पे जो वही आती है आपने पहले तो खुद उसके ऊपर अमल किया ना, फिर उस पे जम भी गए, फिर किसी की बात इस बारे में नहीं सुनी, किसी की ख्वाहिश आप पे नहीं चले, और फिर कह भी दें कि मैं ईमान लाया उस पे जो अल्लाह ने नाजिल किया किताब में से, मेरा तो दीन यही है, मैं तो इसके ऊपर ईमान रखता हूं। तो जो अल्लाह की किताब है उस पे ईमान रखना, लोगों की इंटरप्रिटेशंस पे नहीं। वह उम्र तू, और मुझे हुक्म दिया गया है क्या, आदिल बैनकुम, कि मैं अदल करूं। अदल क्या चीज होती है, हकदार को उसका हक देना, जितना उसका हक बनता है वो पूरा पूरा देना, कि मैं अदल करूं तुम्हारे दरमियान। अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, चाहे तुम ना मानो। यही दावत देनी चाहिए गैर मुस्लिमों को भी कि अल्लाह हमारा भी रब और तुम्हारा भी रब अल्लाह ही है, ये नहीं कि तुम्हारा रब कोई और है, तुम्हारे कहने से वो तुम्हारा रब नहीं बन जाता। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमल है तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल। यानी आखिर में इंसान ये कहता है कि ठीक है अगर तुम नहीं मानते तब भी तुम अपने कुफर को कुफरिया अमाल को भुगतोगे और हमारे साथ हमारे अमाल है। ला हुज्जा तु बैना ना व बैना कुम, कोई झगड़ा नहीं हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, यानी कोई बहस नहीं कोई झगड़ा नहीं। अब आप देखें ना कितनी अच्छी बात की कि आपने उनके साथ झगड़ना नहीं है, उनके साथ बहसें नहीं करना शुरू कर दें, इसकी जरूरत ही नहीं। झगड़ों से बहसों से इंसान परहेज करे तो बेहतर है। کوئی آرگومنٹ نہیں اور کوئی مجبور بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے پھر تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہمارے عمل، لیکن یہ تب ہوگا جب پورا ایکسپلین کر دیا جائے گا، یعنی یہ پہلے دن ہی گئے آپ نہیں مانے، اچھا جی لانا مالونا والا کما مالکم بس ختم، یہ نہیں کرنا. اور عدل اور انصاف دیکھ لیں، میں عدل کروں تمہارے درمیان، یہ بھی کافروں کو کہا جا رہا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو عدل کرنا، چاہے اپنے خلاف ہی بات کیوں نہ جا رہی ہو عدل کرنا، مجھے عدل کا حکم دیا گیا. اور اسلام کی یہ شان ہے کہ اس کے اندر عدل کے اوپر اتنا زور دیا گیا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اور کافر پہ بھی کوئی جھگڑا ہو جائے نا تو قاضی کے اوپر ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان عدل کریں، یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو میں اس کی سائیڈ لوں، ان کی طرف دیکھے تو ایک جیسا دیکھے، ان سے بات کرے تو بات میں بھی کافر سے سختی سے بات نہ کرے، نفرت سے بات نہ کرے، ایک جیسی بات دونوں کے ساتھ کرے، جیسے مسلمان سے کرا ویسی اس سے کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مثالیں عدل کی ہیں تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں، کہ ان کے عدل کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے، اتنا امپریس کیا اس چیز نے کہ بات انصاف کی. اگر ظلم کر رہا ہے کوئی مسلمان بھی تو وہ غلط ہے، یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے اس لیے ہم کیا کریں، اب ہم تو نہیں اس طرح سے کہہ سکتے، نہیں، یہی تو عدل کی بات ہے. چاہے کوئی بھی ہے، مسلمان کیا اور کیا اپنا رشتہ دار اور کیا اپنا آپ بھی ہو، تو اس میں نہ امیر کو دیکھا جائے گا نہ غریب کو، عدل سب کے لیے. اور پھر ہمارا رب تمہارا رب اللہ ہے، یہ کامن گراؤنڈ، پھر ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارے لیے ہمارے عمل، کیونکہ ہم کسی کو بھی زبردستی کر کے اسلام میں نہیں لاتے. اور یہاں سے یہ پتہ چل جاتا ہے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں ہے پہلا، اور نہ ہی اسلام کہتا ہے کہ تلوار کی نوک پہ کسی کو اسلام لا کے دو، یہ تو کہہ دیا گیا ہمارے عمل تمہارے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ. ہمارا تو دین ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زور زبردستی ہے ہی نہیں، کسی کو اسلام لانے کے اوپر زور زبردستی نہیں آپ کر سکتے. اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کا مطلب کافروں کا عمل ہمارے سے الگ ہونا چاہیے اور ہوگا، اگر سیم ہی ہے ہمارا عمل بھی اور ان کا عمل بھی تو کہیں تو گڑبڑ ہے نا، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور اگر دونوں ایک جیسے عمل کر رہے ہیں بالکل کوئی فرق ہی نہیں، کیونکہ مسلمان ان سے اتنے مرعوب ہیں اتنے امپریس ہیں کہ ہر چیز ان کی لے لی ہے، تو کیسے کہیں گے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اور تو ہمارا تم سے کوئی جھگڑا تو ہے نہیں، اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہمارے درمیان، یہ نومی بات، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا، وہاں پہ سارے جھگڑوں کے فیصلے ہو جائیں گے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اس کے بعد کے لبئی کہہ دی گئی اس کے لیے، یعنی اس کے بعد کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں پھر بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے، پھر بھی ان سے جھگڑتے ہیں، پھر بھی ان کی جان مصیبت میں ڈالی ہوئی، ان کو رہنے ہی نہیں دے رہے چین سے، کیونکہ اس ماحول کے اندر تو کیا ہو رہا تھا، کوئی بھی مسلمان ہوتا تھا تو اس کے لیے ایک آفت آ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اس بارے میں کسی نے لبائی کہہ دی بھی ہے، جواب دے دیا بھی، یعنی اس نے اس کو قبول کر لیا پیغام کو، حجتہم داحضۃن عند ربہم، ان کی حجت زائل ہونے والی ہے ان کے رب کے پاس. قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے نا تو تب پتہ چلے گا کہ ان کی جو باتیں تھیں وہ تو صرف شیطانی باتیں تھیں اور کچھ نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں ایمان والوں سے جب، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت غضب نہ کر دینے والی بات ہے. وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے غضب بھی ہے اللہ کا اور ان کے لیے عذاب شدید بھی ہے. اب اس صفت کا بھی انکار کر دیتے نا وہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو غضب ناک ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم غصے میں آ کے کچھ بھی کر دیتے ہیں الٹا سیدھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ غصے میں کیا رہے، تو ایسا اللہ کے لیے نہیں ہے. لیسا کم اس لیے شہید،